اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حل المشکلات۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 17، خوارج اور وہابیت میں اتحاد، پیج نمبر 156 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خوارج یعنی حاکمیت صرف خدا کے لیے ہے کے ذریعے شبہ پیدا کرتے تھے، اور اس وقت وہابیت یعنی عبادت صرف خدا کے لیے ہے کے ذریعے شبہ پیدا کر رہی ہے۔ البتہ یہ دونوں دعوتیں اگر بدون قرینہ اور بغیر کسی تعلق کے ہوں تو اس میں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کو ایک سیاسی شبہ یا دوسروں کے عقائد کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک جعلی اور باطل دعوت ہو جاتی ہے، چاہے اس نے حق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو۔ خوارج کی دعوت روز اول ہی دفن کر دی گئی، اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو رسوا کر دیا اور ان کے جھوٹ کی حقیقت کو عیاں کر دیا، اور پھر امام علیہ السلام اپنی پوری قوت کے ساتھ تیار ہوئے اور ان سے ایسی جنگ کی جس کی مثال پہلے نظر نہیں آتی۔ اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا اور خوارج کو ان کی دعوت کے ساتھ قیامت تک کے لیے واصل جہنم کر دیا۔ لیکن افسوس کہ وہابیت کی دعوت کو قوت حاصل ہو گئی اور اس نے ہر جگہ پھیل کر جڑ پکڑ لی، اس لیے کہ شروع میں اسے انگلینڈ، امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل تھی، اور اس کی وجہ ملت کے سیاسی تجزیہ نگار اور روشن خیال افراد جانتے ہیں، خاص کر اس وقت جب یورپ عموماً اور امریکہ خصوصاً اسلام سے جنگ میں مصروف ہے اور اسلام کو اپنے مصالح اور منافع کے لیے واحد خطرہ محسوس کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے اور متحد ہو گئے ہیں، تاکہ اسی طرح وہ بے وقفہ اس کوشش میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ جنگ کریں اور اس کو پوری قوت اور ہر طرح کے پروپیگنڈے کے وسائل کے ذریعے نیست و نابود کر ڈالیں۔ حتیٰ کہ ان کے بعض سربراہوں نے تاکید کی ہے کہ تمام خطرناک ہتھیار اور اسلحے قوت کے مظہر صدام کے ہاتھوں میں دے دیں کہ اسلامی ایران کو نابود کر ڈالے، لیکن جس وقت ان کا نقشہ ناکام ہو گیا اور خود عراقی مجاہدین عراق کے اندر اور باہر قوی ہو گئے تو انہیں فکر ہوئی کہ عراقی بریکٹ میں لکھا ہے جس میں دو تہائی سے زیادہ شیعہ ہیں بریکٹ کلوز میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ کہیں دہرایا نہ جائے اور ایرانی انقلاب کے ساتھ عراقی انقلاب متحد نہ ہو جائے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں انہوں نے گھناؤنا کھیل کھیلا۔ چنانچہ کویت کے قبضے اور جنگ خلیج فارس کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کا مقصد صدام کی نابودی نہ تھا جیسا کہ وہ مدعی ہیں، بلکہ ان کا مقصد عراقی عوام کی نابودی تھا جو کہ 70% شیعہ ہیں، اور ہوا بھی یہی، کیونکہ کویت کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی اور صدامی حکومت پہلے کی بنسبت اور قوی ہو گئی، لیکن عراقی مظلوم عوام کی زندگی ایسی تباہ ہوئی کہ وہ ایک ٹکڑے روٹی کے لیے اثاثہ زندگی، حتیٰ کہ اپنا لباس تک بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں وہابیت نے شیعوں پر غلبہ حاصل کیا، اور خصوصاً اس وقت جب سعودی کیمپوں میں شیعوں کو نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ جگہ دی گئی تاکہ مسلسل ٹارچر، اذیت، آزار اور اہانت کا مزہ چکھتے رہیں۔ پروردگار عالم کا قول ملاحظہ ہو، ترجمہ ہے، تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے مگر یہ کہ تم ان کی پیروی کرو اور ان کے تابع بن جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی و عیسائی جن کی اکثریت امریکہ اور یورپی ممالک میں ہیں وہ وہابیت سے محبت اور اظہار دوستی کرتے ہیں اور وہابیت سے راضی ہیں، کیونکہ وہابیت نے بھی ان سے اپنی دوستی ثابت کر دی ہے، لیکن یہ یہودی و عیسائی عراق، لبنان، ایران، حتیٰ کہ ایران کے شیعوں پر برا فروختہ ہیں، اور انہوں نے تمام پروپیگنڈا کرنے والے اداروں کو شیعوں کو برا دکھانے، ان کی توہین کرنے اور ان پر قدامت پرستی، شدت پسندی اور تعصب جیسی تہمتیں لگانے کے لیے خرید رکھا ہے، اور یہ سارے تبلیغاتی وسائل جو وہابیت کی جانب سے خوراک پاتے ہیں مسلمانوں سے شیعوں کو متنفر کرنے، ان کے درمیان عقائد میں شکوک و اختلاف پیدا کرنے، اور بعض منفی رفتار جو کچھ جاہل و نادان عوام کے ذریعے خاص مراسم میں سامنے آتی ہیں ان کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح بزرگ مراجع پر کھلم کھلا تان کرنے اور ان کی عدالت میں شبہ پیدا کرنے کے ساتھ یہ تہمت کہ مراجع اموال مسلمین کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی اولادیں احمقوں کی طرح اڑائیں لگانے میں کامیاب رہیں۔ اسی طرح بعض شیعہ تنظیموں کو خریدنے میں بھی کامیاب ہو گئے جو گمراہی اور راستے سے بھٹک جانے کا علم بلند کریں۔ خدا کی قسم، ایسا زمانہ نہیں گزرا جو شیعوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہو، اور مخلص و دلسوز شیعوں کو چاہیے کہ امور کو گہری نگاہ سے دیکھیں، اس لیے کہ یقینی خطرہ درپیش ہے، البتہ ان کا صبر و اخلاص خیر و نیکی کا سبب ہے۔ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اختلاف و تنازع نہ کرو کہ اختلاف کی وجہ سے کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہمت اکھڑ جائے گی، اور اسی طرح صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ خوارج نے حاکمیت صرف خدا کے لیے ہے کی بنیاد پر شبہ پیدا کیا تھا، اور وہابیت مقولہ بندگی صرف خدا کے لیے ہے پر قائم ہے۔ اگرچہ یہ دونوں مقولے ایک دوسرے سے کافی مشابہ ہیں، لیکن مقولہ وہابیت مقولہ خوارج سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے حضرات عمر و ابو بکر نے حکومت کی تھی، اور ان قوانین کے ساتھ حکومت کی جو مجموعاً نصوص قرآن و سنت کے مخالف تھے، لیکن کسی نے ان کی مخالفت نہ کی، یا کم از کم تاریخ نے کسی قابل ذکر مخالفت کا ذکر نہیں کیا۔ لوگوں نے بھی خلفاء کے قوانین کو قبول کر لیا اور ان کی عادت ڈالی، اور اس کو خداوند عالم کا حکم سمجھنے لگے، اور ان سے جس درجہ ممکن ہو اس کی عجیب و غریب تعویل بھی کر ڈالی۔ اس لحاظ سے خوارج نے مسلمانوں کے دلوں پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا، کیونکہ وہ سقیفہ بنی سعدہ کی تھیوری کے قائل تھے، جو عوام کو حاکم کے انتخاب میں آزاد قرار دیتی ہے اور خدا کے انتخاب پر کوئی ایمان نہیں رکھتی۔ اور پھر سقیفہ بنی سعدہ کی تائید میں آیتیں بھی بیان کرتے ہیں جن کو آیت شعرا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت ملاحظہ ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس سے خدا رسول اور اولی الامر بشر کے ہاتھوں منتخب حاکم کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے استدلال پیش کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نقل کرتے ہیں جو حاکم کی اطاعت کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ لہذا مقولہ خوارج اور ان کی جانب سے پیدا کیا جانے والا شبہ، اگر خود حضرت امیر علیہ السلام اسے رسوا نہ کرتے تو بھی مسلمانوں کے نظریے کے لحاظ سے فنا ہو جاتا، چونکہ یہ مقولہ ان کے لیے نیا تھا اور ان کی حکومت کے مفہوم کے ساتھ سازگار نہ تھا، لہٰذا اس کی تائید نہ ہوئی، خصوصاً حکومت کی حویث رکھنے والے امویوں اور عباسیوں کی طرف سے بھی، جن کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ لیکن وہابیت کا شبہ، جو مقولہ بندگی صرف خدا کے لیے ہے، کون مسلمان ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا یا اس کے وجوب کا معتقد نہ ہو، گو وہابیت ہمیشہ اس آیت کا ورد کرتی ہے۔ ترجمہ ہے آیت کا، اور انہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا سوائے پروردگار کی عبادت کے، خلوص کے ساتھ اس کو پکاریں اور اس کے دین پر ایمان لائیں، نماز پابندی سے ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں، اور سچ اور پائیدار دین یہی ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ وہابیت نے کوتاہ فکری کے زمانے میں بعض جاہلوں کی عادات و اتوار کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس زمانے میں شعبدہ بازی و ہیلا گری زیادہ ہو گئی، اور یہ دھوکے باز استعمار سے خوراک پاتے تھے، لہٰذا وہابیوں نے اس کو مسلمانوں کی تکفیر اور ان کو مشرک قرار دینے کے لیے قطعی دلیل قرار دی، اور ان کے قتل کو مباح جانا، اور مسلسل خون ریز جنگوں کے ذریعے مقامات امن یعنی مکہ و مدینہ پر مسلط ہو گئے۔ جن دلیلوں پر وہابیت تکیہ کرتی ہے، اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالیں، مثلا خدا کا وہ قول جس میں فرماتا ہے، ترجمہ، مسجدیں خدا کے لیے، لہٰذا خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، سورہ جن آیت نمبر 18، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کی اس گفتار میں خوارج سے شباہت موجود ہے، جو کہتے تھے کہ حاکمیت صرف خدا کے لیے اور خدا فرماتا ہے، ترجمہ، ان کا سوائے خدا کے کوئی یار و مددگار نہیں اور کوئی بھی اس کے حکم میں شریک نہیں، سورہ کہف آیت نمبر 26۔ مذکور آیت تو حکم خدا میں کسی اور کی شرکت کی نفی کرتی ہے، لیکن اس کے برخلاف بے شمار دوسری آیتیں موجود ہیں جن میں انسان کو حاکمیت کا حق بخش دیا ہے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ اور پھر ان کی تفسیر ہم نے پیش کی کہ ان آیات کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ تشریعی حاکمیت خدا کے لیے اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ بریکٹ میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اذن سے تشریع کا حق رکھتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ خدا وند عالم اس کے متعلق فرماتا ہے، ترجمہ، اور اگر وہ پیغمبر ہماری بنسبت کوئی جھوٹ بات کہتے تو ہم ان کی گردن اڑا دیتے، اور تم میں سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا، سورہ حائقہ آیت نمبر 44-47۔ لیکن اجرائے حاکمیت کو خدا وند عالم نے ان انبیاء و ائمہ کے لیے قرار دیا ہے جن کو خود اس نے منتخب کیا ہے، اور اس تفسیر کے بعد آیتوں کے معنی میں اختلاف نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ آیت جو خدا کے ہمراہ کسی اور سے متوسل ہونے کو روکتی ہے، کے مقابل ایسی آیتیں موجود ہیں جو انسان کو بارگاہ الہی میں اس کے انبیاء و اولیاء سے توسل کا حق دیتی ہیں۔ لیکن ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں مقصود بندگی و عبادت ہے جو خدا کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دوسری آیتیں بیان کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء و اولیاء کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ وہابیت اور وہابیت سے متاثر تمام مسلمانوں کے لیے اس مشکل مسئلے کی وضاحت کی خاطر بہتر ہوگا اس گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں جو میرے اور ایک وہابی کے درمیان ہوئی، یقیناً آپ سب کے لیے مفید ہوگی، جسے میں بغیر کسی کمی زیادتی کے پیش کر رہا ہوں۔ 1983 کی بات ہے، میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کے عنوان سے ایک مقالہ لکھنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران بعض رسالوں کے مطالعے کے درمیان مجھے پتہ چلا کہ جزائر یعنی کومور میں مسلمان عورت مرد پر برتری رکھتی ہے، یعنی عورت راج شاہی ہے، عورت ہی گھر بناتی ہے، اس کے تمام وسائل مہیا کرتی ہے اور شادی کے بعد مرد کو رخصت کر کے اپنے گھر لاتی ہے، اور اگر چاہے تو خود مرد کو طلاق دیتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بازار میں بھی عورت کام کرتی ہے، لیکن شوہر کا کام صرف دریا سے مچھلی شکار کرنا، کھیتوں میں کام کرنا یا پھر اشیاء لا کے عورت کے حوالے کرنے تک ہے، تاکہ عورت اسے درست کر کے خرید و فروخت انجام دے۔ خلاصہ، مرد راج شاہی کے بجائے عورت راج شاہی ہے۔ چنانچہ میں ایک پر مشقت سفر کر کے اس دیار میں پہنچا۔ مجھے پتا تھا کہ فرانس نے 3 جزیروں کے خود مختار ہونے پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن ایک جزیرے کو روک رکھا ہے۔ جزائر یعنی کومور عرب ممالک تنظیم کے رکن ہیں اور اس تنظیم کے تعاون سے بہرہ مند ہیں، جس نے تیونس اور دوسرے ملکوں کے اساتذہ کی ایک تعلیمی کمیٹی بھیجی ہے جو ان بچوں کو عربی سکھائے، جو زیادہ تر عرب اور یمنا الاصل ہیں اور انہیں ہزارمہ کہتے ہیں۔ ان کے درمیان پیغمبر کی نسل سے سادات موجود ہیں جو فرانسیسی اور مقامی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں، اور سوائے شافعی مذہب کے اور کسی مذہب کو نہیں جانتے۔ ایئرپورٹ پر میری ملاقات ایک تیونسی استاد سے ہوئی، جس سے میں 20 سال پہلے جوانوں کے ایک مرکز میں آشنا ہوا تھا۔ اسے میں پہچان گیا اور اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس نے اپنے گھر آنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ اس کی بیوی بچے تیونس گئے ہوئے تھے اور وہ خود تنہا تھا۔ میں نے بھی قبول کر لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ اس قیام کے دوران میں قاضی القضات اور جناب مفتی صاحب سے آشنا ہوا اور ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ ان لوگوں نے بھی مجھ پر اعتماد کیا، چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہوں، اس لیے میرے دوست بن گئے اور وہابی علماء کی شکایت کرنے لگے، جو بڑی کثرت سے پیسہ اور کتاب لے کر آتے ہیں، اور بہت سے جوانوں کو اپنی صف میں شامل کر لیا اور کہنے لگے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو اولادیں کل تک والدین کا احترام کرتی تھیں اور ان کے ہاتھ اور پیشانی کا بوسہ دیتی تھیں، اب وہ ان پر برا فروختہ ہو گئی ہیں، اور یہ ادب جو کئی نسلوں سے انہیں ورثے میں ملا تھا ترک کر بیٹھی ہیں۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے اور علماء کے حق کو نہ پہچانے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 207، المعجم الکبیر جلد 11 صفحہ 449۔ اور عرب شاعر نے کہا ہے، معلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے احترام کا خیال رکھو، اس لیے کہ معلم کا مقام پیغمبر کے مرتبے سے قریب ہے۔ لیکن وہابی علماء علماء شر ہیں۔ جس وقت وہابی ہمارے پاس آئے تو ان کا ہدف یہ تھا کہ تمام اچھی عادتوں اور نیک آداب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن کی ہم نے تربیت پائی ہے، بریکٹ کلوز سے جنگ کریں۔ گزشتہ وقتوں میں جب کوئی شخص شادی کرتا تھا اور صاحب فرزند ہوتا تھا تو اپنے باپ کے سر و ثروت کا بوسہ دیتا تھا اور اس سے اپنے فرزند کے لیے دعا کی درخواست کرتا تھا اور اس کی رضائیت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ لیکن آج ہماری اولادیں ہم سے لڑتی ہیں اور ہم پر شرک کی تہمت لگاتی ہیں، اس لیے کہ کسی کا بھی ہاتھ چومنا اور خم ہو کر احترام کرنے کا مطلب غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور یہ شرک محض اور حرام ہے۔ خلاصہ، جب سے یہ آئے ہیں باپ بیٹے کے درمیان نفرت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس ملک کے ایک مفتی نے کہا کہ میں جزیرہ یعنی مورونی میں ایک جدید مسجد کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے۔ میں اور قاضی القضات، جن کا نام عبد القادر گیلانی تھا، مفتی صاحب کے وہاں گئے۔ جس وقت مہمانوں سے بھری ہوئی مسجد میں پہنچے تو مفتی نے ہمارا لوگوں سے تعارف کرایا اور کہا کہ اس مناسبت سے کوئی گفتگو کیجیے۔ میں نے بھی قبول کیا اور عزت افزائی کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی تقریر میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت، مودت، خدا کے نزدیک ان کا عظیم مقام، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کہ ان کی دوستی ایمان ہے اور ان سے دشمنی نفاق ہے، پر تکیہ کرتے ہوئے ان کے دیگر فضائل و مناقب لوگوں کے لیے بیان کیے۔ ان زوات نے اسلام و مسلمین کے لیے جو عظیم خدمت کی ہے کہ متعلق گفتگو کی اور اپنی تقریر کے اختتام پر اہل بیت علیہ السلام کے علم و دانش کے متعلق گفتگو کی کہ اس کائنات میں مشرق و مغرب کے تمام علماء اسلام نے ان یعنی اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا ہے، اور اگر یہ اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو ہرگز عوام اپنے دینی مسائل کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جناب مفتی صاحب نے علماء میں سے ایک صاحب کو اپنے پاس بلایا جو میری باتوں کو ان کے لیے ترجمہ کر رہے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر لوگ میرے پاس آئے اور مجھے چومنے لگے اور میرے لیے سلامتی اور میرے والدین کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے۔ علماء وہابیت میں سے ایک جو اپنی سلفی داڑھی اور سعودی لباس سے نمایاں تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شیخ، خدا سے خوف کھا، ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں لیکن تو نے ان کی محبت اور بزرگی بیان کرنے میں غلو کیا ہے اور افراد سے کام لیا ہے۔ میں نے کہا، میں خدا سے چاہتا ہوں کہ مجھے اسی محبت پر دنیا سے اٹھائے۔ اس نے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس سے نجات پانے کے لیے میں نے کہا، میں مفتی صاحب کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا، کل ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، کل تونسی اساتذہ کے یہاں مہمان ہوں۔ اس نے کہا، وہ سب ہمارے دوست ہیں اور وہیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ وہابی عالم سے گفتگو۔ میرے تونسی دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا سعودی دوست یعنی وہی وہابی کل آئے گا اور آپ سے علمی بحث و گفتگو کرے گا، اسی لیے میں نے اساتذہ کے ایک گروہ کو دعوت دی ہے کہ اس بحث میں شرکت کریں اور سبھی مستفید ہوں۔ ماں حضر کا بھی انتظام کیا ہے، چونکہ یہ چھٹی کا دن ہے اور ایسی مجلس کے ہم بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ اس پر غلبہ پائیں اور ہمیں سربلند کریں، اس لیے کہ وہ کسی کو مجال سخن نہیں دیتا۔ مقررہ وقت پر سارے اساتذہ اس وہابی عالم کے ساتھ گھر پر تشریف لائے، وہ 7 آدمی تھے اور صاحب خانہ اور مجھے ملا کر 9 آدمی ہو گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بحث شروع ہوئی۔ موضوع بحث خدا اور بندے کے بیچ وساطت اور توسل تھا۔ میں قائل تھا کہ خدا تک رسائی میں اس کے انبیاء اولیاء اور اس کے صالح بندوں کی وساطت و وسیلہ صحیح ہے، اور ممکن ہے کہ بہت سے گناہ اور دنیاوی مشغولتیں انسان کی دعا کو اوپر نہ جانے دیں، بس ان کو جو اولیاء خدا اور اس کے دوست ہیں شفیع اور وسیلہ بنانے سے انسان کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ اس نے کہا، یہ شرک ہے اور خدا ہرگز اس کو نہیں بخشے گا جو اس کے لیے شریک قرار دے۔ میں نے کہا، یہ بات شرک ہے تو اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا، خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک مسجدیں خدا کے لیے ہیں، پس کسی اور کو اس کے ساتھ دعا میں شامل نہ کرو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ یہ آیت غیر خدا سے دعا نہ کرنے پر صراحت رکھتی ہے، اور جو بھی غیر خدا سے دعا کرے اس نے اسے خدا کا شریک بنایا کہ وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ نفع یا نقصان پہنچانے والا صرف پروردگار ہے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کی بات کی تعریف کی اور اس کی تائید کرنا چاہی، لیکن صاحب خانہ نے اس سے کہا، چپ رہو، میں نے تم لوگوں کو جدال و مقابلے کے لیے دعوت نہیں دی ہے، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ ان دو دانشوروں کی باتوں کو سنو۔ اس تیونسی یعنی مجھ کو ایک مدت سے پہچانتا ہوں، لیکن مجھے بھی اچانک پتہ چلا کہ وہ شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہے، اور اس سعودی دوست کو بھی سب پہچانتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی سب پر واضح ہے، لہٰذا بہتر ہے ان دونوں کی باتوں کو غور سے سنیں، اور جب ان کے استدلال تمام ہو جائیں تو دوسروں کے لیے بحث کا میدان کھلا ہوگا۔ اس پیاری روش کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ سے اس مسئلے میں متفق ہوں کہ خدا ہی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نقصان یا نفع پہنچانے والا نہیں ہے، اور مسلمانوں میں اس بابت آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن ہمارا اختلاف توسل سے متعلق ہے۔ مثلا اگر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے تو اسے اچھی طرح علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ہٹ کر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، ہاں خدا کے نزدیک ان کی دعا مستجاب ہے، بس اگر خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں کہ پروردگار اپنے اس بندے پر رحم کر، اس سے درگزر فرما اور بنیاز کر دے، تو خدا بھی ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اور اس باب میں بہت سی صحیح روایتیں موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کا ایک صحابی نابینا تھا، آپ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا کرو، پروردگار میں تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں اور انہیں وسیلہ بنا کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس کر دے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، تاریخ کبیر جلد 6 صفحہ 209، حدیث نمبر 2192۔ بس اس کو بینائی واپس مل گئی۔ اسی طرح ثعلبہ فقیر و نادار صحابی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خدا سے دعا کریں کہ مجھے بے نیاز کر دے، اس لیے کہ میں صدقہ اور خیرات دینا اور صالح بننا پسند کرتا ہوں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا سے دعا کی اور خدا نے دعا مستجاب فرمائی۔ ثعلبہ ثروت مند ہو گیا اور اس کی ثروت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے پاس مسجد آنے کے لیے بھی وقت نہ تھا اور وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے الاصابہ جلد ایک صفحہ 198۔ اس کا قصہ مشہور ہے اور سبھی ہی جانتے ہیں۔ ایک روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بہشت کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے۔ عکاشہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے خدا ہمیں ساکنان بہشت میں قرار دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار اسے ان میں سے قرار دے۔ ایک دوسرے صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ نے تم پر سبقت لی۔ مسند احمد جلد ایک صفحہ 454۔ ان تینوں روایتوں میں واضح دلیل موجود ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ قرار دیا۔ وہابی اٹھ کر فوراً بول پڑا، میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں اور یہ ہمارے لیے حدیث پڑھ رہے ہیں، ضعیف حدیثیں جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے کہا، قرآن کریم فرماتا ہے، اے مومنوں، تقوی الہی اختیار کرو اور خدا سے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس نے کہا، وسیلہ وہی عمل صالح ہے۔ میں نے کہا، عمل صالح سے متعلق محکم آیتیں زیادہ ہیں اور ان میں خداوند عالم فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ لیکن اس آیت میں فرماتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے تقرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈ لو۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے پروردگار تک رسائی کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں، بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تک رسائی کے لیے وسیلے پر بحث تقوی اور عمل صالح کے ہمراہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پس ایمان و تقوی کو وسیلے پر تقدم حاصل ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس نے کہا، اکثر علماء نے وسیلے کو عمل صالح سے تفسیر کیا ہے۔ میں نے کہا، علماء کے سخن اور ان کی تفسیر سے دستبردار ہو جائیے اور یہ بتائیے کہ اگر قرآن کے ذریعے وسیلوں کو آپ کے لیے ثابت کر دیا تو کیا قبول کریں گے؟ اس نے کہا، محال ہے، مگر کوئی دوسرا قرآن ہو کے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کے اشارے کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں، خدا آپ کو معاف کرے، اور مجھے آپ کے لیے اسی قرآن سے ثابت کروں گا کہ جسے ہم سبھی ہی جانتے ہیں۔ پھر میں نے آیت کی تلاوت کی۔ یعقوب کے فرزندوں نے کہا، اے ہمارے بابا جان، اپنے رب سے ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، کیونکہ ہم غلطی پر تھے۔ حضرت یعقوب نے کہا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، وہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 97-98۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ خود خدا سے طلب مغفرت کرو اور مجھے اپنے اور اپنے خالق کے درمیان واسطہ نہ بناؤ، بلکہ اس کے برعکس اس واسطے کی تائید کی اور فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اور خود کو اپنے بیٹوں اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیا۔ وہاں بھی عالم بری طرح گھبرا گیا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ ان آیات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ اس کی تاویل نہیں کر سکتا، تو کہنے لگا، ہمیں یعقوب علیہ السلام سے کیا واسطہ، وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی شریعت اسلام کے آنے کے بعد تمام ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا میں شریعت اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لاؤں؟ اس نے کہا، ہم سننے کو تیار ہیں۔ میں قرآن کی تلاوت، ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور خدا سے معافی مانگی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے بھی درخواست کی کہ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کرو، تو بلا شبہ وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ خدا وند عالم انہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں استغفار کریں اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طلب مغفرت کریں؟ یہ واضح دلیل ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں، وہ خدا وند عالم انہیں معاف نہ کرے گا۔ مگر صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ حاضرین نے کہا، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہابی جو کہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور اپنی شکست کو قطعی سمجھ رہا تھا، کہنے لگا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، مگر اب تو ان کو مرے ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کیسے کہتے ہیں وہ مردہ ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہرگز نہیں مر سکتے۔ میری بات پر وہ ہنسا اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا، قرآن نے یہی کہا ہے، تم مر جاؤ گے اور وہ بھی مر جائیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ میں نے کہا، قرآن یہ بھی تو کہتا ہے، جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے، جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ کہنے لگا، یہ آیات ان شہدا کے بارے میں ہیں جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ربط؟ میں نے کہا، سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب خدا ہیں، ان کے مرتبے کو شہدا سے بھی کم سمجھتے ہیں اور ان کی منزلت کو اس طرح کم کرتے ہیں؟ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احمد بن حنبل تو شہید مرے اور زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی پا رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مردوں کی طرح ہیں۔ اس نے کہا، یہ وہی چیز ہے جسے قرآن بیان فرماتا ہے۔ میں نے کہا، خدا کا شکر کہ اس نے آپ لوگوں کی اصلیت ہم پر واضح کر دی اور خود آپ کی زبان سے آپ کی حقیقت سے ہم آشنا ہوئے۔ ہاں، آپ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو مٹا ڈالیں، یہاں تک کہ ان کی قبر کو بھی مٹانا چاہتے تھے، اور جس گھر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسے بھی مسمار کر دیا۔ اتنے میں صاحب خانہ نے مداخلت کی اور مجھ سے کہا، مہربانی کر کے قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہ ہوئی، اور ہمارے درمیان طے بھی یہی تھا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا، اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے وسیلے کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے وفات کے بعد منکر ہیں۔ حاضرین نے کہا، تو آپ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وسیلے کے جواز کے معترف ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانے میں جائز تھی، لیکن وفات کے بعد نہیں۔ ہم نے کہا، الحمدللہ، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہابیت نے وسیلے کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے کہا، اجازت دیجئے تو اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے۔ وہابی نے کہا، خدا کی قسم وسیلہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ میں نے کہا، صبر کیجئے اور اجلت سے کام نہ لیجئے، اور قسم بھی نہ کھائیے، اس لیے کہ ندامت ہوگی۔ اس نے کہا، قرآن سے دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا، آپ تو محال کی فرمائش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہٰذا احادیث کی کتابوں سے استدلال پیش کروں گا۔ اس نے کہا، ہم حدیث قبول نہیں کرتے، مگر یہ کہ صحیح ہوا اور جو کچھ شیعہ نقل کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ صحیح بخاری کو قبول کرتے ہیں، وہی کتاب جو آپ کے یہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے؟ وہ تعجب سے کہنے لگا، کیا بخاری وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، لیکن افسوس کہ آپ لوگ خود اپنی کتب صحاح نہیں پڑھتے اور خود اپنے نظریوں سے تعصب برتتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ جب بھی قحط پڑتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ سے طلب 12 کے لیے کہتے، اور خود بھی کہتے، پروردگارہ، ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دے کر تجھ سے طلب کرتے تھے، اور تو بھی ہم پر بارش نازل کرتا تھا۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتا ہوں، پس ہم پر بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے کہ پس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا۔ صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 25، کتاب بدو الخلق، باب مناقب جعفر بن ابی طالب۔ پھر ہم نے کہا، یہ ہیں عمر بن خطاب، جو کہ آپ کے درمیان سب سے بزرگ و برتر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے عقیدہ و ایمان کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ خود آپ کہتے ہیں، اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھے، اور آپ اس وقت دو باتوں کے درمیان مجبور ہیں کہ کسی ایک کو قبول کریں، یا یہ کہ وسیلہ و توسل دین اسلام کا اہم جزو ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کا رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے توسل کرنا صحیح تھا، یا پھر یہ کہیے کہ حضرت عمر مشرک ہیں، اس لیے کہ عباس بن عبد المطلب کو اپنا وسیلہ بنایا، جبکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پیغمبر ہیں نہ امام، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی داخل نہیں ہیں۔ جن سے خدا نے ہر قسم کی پلیدی و کثافت کو دور کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے یہاں بخاری امام المحدثین ہیں اور انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور اس کی صحت کا اقرار کیا ہے، اور یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جب بھی قحط پڑتا تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متوسل ہوتے، بس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا، یعنی خداوند عالم ان کی دعا کو مستجاب کرتا تھا۔ پس بخاری اور صحابہ میں وہ محدثین جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا سبھی اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ وہابی نے کہا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ تیرے برخلاف دلیل ہے، نہ کہ تیرے حق ہیں۔ میں نے کہا، کس طرح؟ کہنے لگا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ کیا اس لیے کہ وہ مر چکے تھے، بلکہ عباس کو وسیلہ بنایا اور وہ زندہ تھے۔ میں نے کہا، میں عمر بن خطاب کے قول و عمل کے لیے کسی قدر و قیمت کا قائل نہیں ہوں اور ہرگز اسے اپنے لیے دلیل نہیں بناتا، لیکن اس روایت کو پیش کیا تاکہ موضوع بحث پر استدلال کروں۔ البتہ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں عمر بن خطاب نے قحط کے زمانے میں علی بن ابی طالب سے توسل نہ کیا، جن کی منزلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی تھی جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، اور مسلمانوں میں کسی نے نہیں کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب علی علیہ السلام سے افضل ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کی بحث کی گنجائش یہاں نہیں ہے، صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ زندوں سے توسل جائز ہے اور یہی ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہماری دلیل کو قاطع قرار دیا اور آپ کی دلیل کو باطل کیا، اور جب ایسا ہے تو میں آپ لوگوں کے حضور میں توسل کرتا ہوں۔ اس وقت میں بیٹھا تھا، فوراً اٹھا اور روبا قبلہ ہو کر کہنے لگا، پروردگار، میں تجھ سے دعا گو ہوں اور تجھ سے تیرے صالح و نیک بندے امام خمینی علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر قربت چاہتا ہوں۔ اچانک وہاں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تعجب و غصے کے ساتھ اعوذ باللہ کہتا ہوا تیزی سے باہر چلا گیا۔ حاضرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا بدبخت آدمی تھا، کس درجے ہم سے بحث کرتا تھا اور ہم پر تنقید کرتا تھا، اور ہم خیال کرتے تھے ذی علم آدمی ہے، لیکن پتہ چلا کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پروردگار تیری طرف پلٹتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ہم سے کہنے لگا، اس کی بات کس درجے ہم پر اثر کرتی تھی، حتیٰ کہ آج بھی میں نے اس کی بات کو پسند کیا تھا کہ توسل خدا کی نسبت شرک ہے، اور اگر میں اس جلسے میں حاضر نہ ہوتا تو اسی گمراہی پر باقی رہتا، خدا کا شکر۔ ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے حق آیا اور باطل گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 81۔